سورة المجادلہ کا مطالعہ شروع کریں گے، 28 پارے کا آغاز ہے قرآن حکیم کے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى اللہ واللہ يسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر، صدق اللہ العظیم۔ سورہ مجادلہ کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں، اس میں دو پارٹیوں کا ذکر آئے گا، ایک حزب اللہ اور ایک حزب الشیطان۔ حزب الشیطان میں سے ایک تو کھلے کافر ہیں، ان کا ذکر سیکنڈ لاسٹ ایک آیت میں۔ حزب الشیطان جو چھپے ہوئے ہوتے ہیں وہ منافقین ہیں، دوسرے رکوع میں ان کا خاصا ذکر آئے گا۔ اور حزب اللہ اللہ کی پارٹی، اس کا ایک ہی طویل آیت میں، آخری آیت میں بیان آئے گا انشاءاللہ۔ ایک معاملہ زہار کا مسئلہ جو سورۃ الاحزاب کے شروع میں ذکر ہوا تھا، اس کی یہاں وضاحت ابھی ہمارے سامنے آئے گی انشاءاللہ تعالی، اس پر بھی کلام ہوگا، اور کچھ معاشرتی آداب اور مجلس کے آداب بھی اس سورہ مبارکہ میں سمجھائے گئے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله، یقیناً اللہ تعالیٰ نے اس خاتون کی بات سن لی جو اے نبی علیہ السلام آپ سے اپنے شوہر کے بارے میں بحث کر رہی تھی اور اللہ تعالیٰ سے اپنے غم کی شکایت کر رہی تھی۔ واللہ یسمع تحاورکما، اور اللہ تعالیٰ آپ دونوں کی بات کو سنتا تھا۔ ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے۔ اچھا، اس سورت کے بارے میں ایک بات یہ بھی نوٹ کر لیں، اس میں 22 آیات ہیں اور ہر آیت میں اللہ کا لفظ آیا ہے۔ یہ ایک دلچسپ نکتہ ہے، اس سورت میں 22 آیات اور ہر آیت میں ایک لفظ اللہ آیا ہے۔ اب مجھے امید ہے کہ آپ ہر آیت میں تلاش بھی کریں گے انشاءاللہ تعالی، ٹھیک ہے؟ ایک بات تو یہ ہے۔ اچھا، دوسری بات، پس منظر کیا ہے؟ زہار کا مسئلہ۔ زہار کا مسئلہ کیا؟ عربوں کے اندر یہ بری رسم تھی کہ کوئی شخص اپنی بیوی کو کہہ دے کہ تم تو میری ماں ہو، میرے لیے میری ماں کی طرح ہو، اور وہ اس سے تعلق چھوڑ دیتا تھا۔ اب یہ بیچاری کیا کرے گی، لٹکتی رہ جائے گی۔ تو وہ کسی اپنی بیوی کو کوئی محرم رشتے دار کا کہہ کے اپنے آپ کو اس سے الگ کر لے، یہ ہے مسئلہ جس کو زہار کا مسئلہ کہتے۔ اور یہ خاتون تھی خولہ بنت ثالبہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے شوہر نے خاصی عمر بھی ہو گئی، اس طرح کا معاملہ کر ڈالا، یہ روتی بھی حضور کے پاس آ گئی صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضور سے ان کا مکالمہ، اور اللہ کیا فرما رہا، اللہ تم دونوں کی بات کو سن رہا تھا۔ ایک اور اہم نقطہ، حضور نبی اکرم اللہ کے رسول بھی، اور اس وقت جماعت کے امیر بھی کون تھے؟ حضور تھے، ذمہ دار وہی تھے۔ تو ایک نقطہ جماعتی زندگی کے بارے میں یہ بھی سمجھایا جا رہا ہے کہ اپنا کوئی معاملہ ہے، کوئی مسئلہ پیش آیا، تو صحیح فورم پر، صحیح ذمہ داران کے پاس فورم پر جا کر بات کو پیش کیا جائے۔ یہ تحریکوں کے حوالے سے معاملہ ہے کہ صحیح فورم پر بات کو پیش کیا جائے، جیسے کہ ان خاتون نے حضور کے سامنے معاملے کو رکھا۔ تب ان کے شوہر نے اس طرح کا معاملہ کر لیا، اس کے بارے میں ہدایت دی جا رہی کہ ایسا کہنے سے کوئی زندگی بھر کا یعنی ناطا ختم نہیں ہو جاتا، لیکن یہ بات غلط ہے، اس کا حل بتایا جا رہا ہے، اس کا کفارہ ادا کرنا ہوگا، پھر تعلق قائم ہو سکتا ہے۔ باقی بہت ساری فقہی تفصیلات ہیں، وہ آپ کئی تفاسیر میں تو 15-15 پیجز لکھے ہوئے موجود ہیں، وہ فقہی مسائل تفاسیر میں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن امهاتهم، تم میں سے جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کہہ کر بیٹھتے ہیں، انہیں ماں کہہ دیا، کوئی محرم بہن کہہ دیا، بیٹی کہہ دیا، اور اپنے آپ کو اس سے روک لیا، یہ تفصیل پھر فقہی مسائل میں ہے۔ تو تم میں سے جو اپنی بیویوں سے زہار کرتے ہیں، تو ما هن امهاتهم، تو وہ ان کی مائیں نہیں ہو جاتی، ان امهاتهم الا اللائی ولدنهم، ان کی مائیں تو صرف وہی ہیں جنہوں نے انہیں جنم دیا۔ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَالزُّورَ، بے شک وہ ایک نامعقول بات کہتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ، اور بے شک اللہ تعالیٰ یقیناً معاف فرمانے والا، بہت بخشنے والا ہے۔ وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ، اور وہ لوگ جو اپنی بیویوں سے زہار کر بیٹھتے ہیں، ثُمَّ يَعُودُونَ، پھر وہ چاہتے ہیں کہ اپنی اس بات سے رجوع کر لیں، لِمَا قَالُوا، جو انہوں نے کہا، فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا، تو لازم ہے ایک غلام کو آزاد کرنا اس سے پہلے کہ یہ ایک دوسرے سے تعلق قائم کرے۔ غلاموں کو آزاد کرنا بہت سارے کفاروں میں ذکر ہوا, اور یہ ذکر پہلے آ چکا کہ اسلام نے کتنی خوبصورت تعلیمات عطا کی تاکہ ان غلاموں کنیزوں کو مسلم معاشرے میں اکوموڈیٹ کر لیا جائے. اور یہ وار لائک سچویشن کے موقع پر ایک مسئلہ آتا ہے اور دین نے اس کو اکوموڈیٹ کرنے کا طریقہ بتایا. ضمن یہ نقطہ بھی اہم ہے. تو فرمایا کہ لازم ہے ایک غلام کو آزاد کرنا اس سے پہلے کہ وہ ایک دوسرے سے تعلق قائم کرے. ذالکم توعظون به, یہ ہے جس کی تمہیں نصیحت کی جاتی ہے. واللہ بما تعملون خبیر, اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے خوب واقف ہے. فمن لم یجد فصیام شہرین متتابعین من قبل ان یتماسا, اور جو یہ نہ پائے یعنی غلام تو لگاتار دو مہینے روزے رکھے اس سے پہلے کہ وہ ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں. فمن لم يستطيع فإطعام 60 مسكينا, اور جس کو اس کی بھی قدرت نہیں تو وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے. یہ ہے کفارہ, غلام آزاد کرے اس کی استطاعت نہیں تو 60 دن کے روزے رکھے, اور اگر یہ نہیں ممکنات میں سے تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے. ویسے ایک دلچسپ مسئلہ ہے, ان کے جو شوہر تھے انہوں نے کر تو لیا, اب آگے سے کہا گیا بھائی غلام آزاد کرو, بھائی میرے پاس تو پیسے نہیں یا رسول اللہ. اچھا روزے رکھو, میں تو بوڑھا, میں روزے کہاں سے رکھوں, 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ, او بھائی میرے پاس تو پیسے ہی نہیں ہیں. اب کوئی صاحب آئے اپنا صدقہ لے کر اور حضور کے پاس, یا رسول اللہ قبول فرما لیں, حضور نے ان سے قبول فرما کر انہیں کو دیے جاؤ, تم اس سے کھاؤ اور اپنا جو ہے وہ معاملہ بھی پورا کر لو. اللہ اکبر کبیرہ. ایسے ایسے واقعات بھی آپ کو تفاسیر میں یعنی حضور کے دور میں ملیں گے کہ اس طرح ہی معاملات سیٹل ہوئے. ذالک لتؤمنوا باللہ ورسولہ, یہ ہے اس لیے کہ تم اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام پر ایمان رکھو. بہت اہم بات, یہ جو تم نے گڑبڑ کر لی, حلال کو کیا کر لیا اپنے اوپر, ہاں اس کا تمہارے اختیار تو نہیں ہے. اب ایمان کا تقاضا کیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی پاسداری. اب آگے سنیے, وتلک حدود اللہ, اور یہ اللہ تعالی کی حدود ہیں. صرف حدود کیپٹل پنشمنٹس کو نہیں کہتے جو سزائیں اسلامی, نہ نہ, حلال حرام کے معاملات و مسائل میں بھی قرآن حکیم حدود کا لفظ استعمال کرتا ہے. وللکافرین عذاب علیم, اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے. بڑی سخت بات آ گئی ایک دم سے, یہ جو حلال حرام کے اختیارات ہیں یہ اللہ کا اختیار ہے بھائی, یا اس کے رسول کا اس کے حکم سے. تم گڑبڑ نہ کرنا ان معاملات کے اندر, اس کی حساسیت کو بیان کیا جا رہا ہے. ان الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم, بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی مخالفت کرتے ہیں وہ ذلیل کیے جائیں گے جیسے کہ وہ لوگ ذلیل کیے گئے جو ان سے پہلے تھے. وقد انزلنا آیات بینات, اور یقینا ہم نے واضح آیات نازل کی ہیں. وللکافرین عذاب مہین, اور کافروں کے لیے ذلت آمیز عذاب ہے. یوم یبعثهم الله جميعا, جس دن اللہ تعالی ان سب کو جمع فرمائے گا, دوبارہ کھڑا کرے گا. فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا, تو اللہ انہیں بتا دے گا وہ جو انہوں نے عمل کیے. احصاہُ اللَّهُ وَنَسُوهُ, اللہ نے احاطہ کر رکھا ہے شمار کر کے اور لوگ بھول گئے. اس جملے کو الگ سے بھی پڑھیے گا, بہت ساری ہماری فائلز ڈیلیٹ ہو جاتی ہیں, بہت سارا ریکارڈ ڈیلیٹ ہو جاتا ہے, فائل کرپٹ ہو جاتی, بیک اپ کام نہیں کرتا, پریشان ہوتے نا, یہ ہم ہیں. اللہ کچھ نہیں بھولتا, ہر بات کا اللہ نے احاطہ کر رکھا ہے. ونسو, اور لوگ بھول چکے ہیں. اللہم حاسبنا حساب یسیرا, اے اللہ ہم سب کے حساب کو آسان فرما. واللہ علی کل شیء شہید, اور اللہ تعالی ہر ہر شے پر گواہ ہے. اب اگلا رکوع ہے حزب الشیطان میں سے منافقین کا بیان آئے گا. ایک خاص اصطلاح ابھی آئے گی نجوا, یہ منافقین کی حرکت تھی, سورہ نساء میں بھی تھوڑا ذکر آیا تھا. یہ منافقین کیا کرتے, حضور نبی اکرم علیہ السلام کی مجلس میں آتے, دو چار ایک گروپ بنا کے کوئی ادھر بیٹھ جاتا کوئی ادھر بیٹھ جاتا, باقی اجتماعیت موجود ہے, صحابہ کرام موجود ہیں, یہ کوئی کونے خدرے میں ادھر بیٹھ کے دو چار بات کرے کوئی ادھر بیٹھ کے بات کر رہے ہیں, اس کو کہتے ہیں سرگوشیاں, تنہائی میں بیٹھ کے. اب باقی لوگ کیا محسوس کریں گے, کوئی پلان بنا رہے, خسر خسر کیا کر رہے ہیں کان کے اندر. یہ ہے نجوا, اجتماعیت سے ہٹ کر قیادت کے خلاف, ذمہ داران کے خلاف کوئی خسر پسر کرنا, یہ ہے طرز عمل نفاق والوں کا. البتہ یہ حملہ ہوتا ہے شیطان کا, اس کا بیان اس رکوع میں ابھی آئے گا. تو حزب الشیطان میں سے جو چھپے ہوئے یعنی منافقین آستین کے ساتھ ہیں ان کا بیان اب اس رکوع میں آئے گا. الم تر ان اللہ علم ما فی السماوات و ما فی الارض، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے بے شک وہ جو آسمانوں میں اور جو زمین میں ہے، ما یکن من نجوا ثلاثہ، تین لوگوں میں کوئی سرگوشی نہیں ہوتی، الا ہوا رابعہم، مگر یہ کہ چوتھا ان میں اللہ ہوتا ہے، ولا خمسۃ الا ہوا سادسہم، اور پانچ لوگوں کی کوئی سرگوشی نہیں ہوتی مگر ان میں اللہ چھٹا ہوتا ہے، ولا ادنا من ذلک ولا اکثر الا ہوا معہم اینما کانوا، اور خواہ اس سے کم ہو یا زیادہ کی تعداد مگر جہاں کہیں بھی وہ ہو اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو کسی کا کونے خدرے میں بیٹھ کے کوئی منصوبہ بنانا، شرارت کرنا، پلان بنانا اجتماعیت کے خلاف، امیر کے خلاف، ذمہ داران کے خلاف، یہ حرکتیں اللہ کے علم میں ہیں۔ ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامه، بس جو کچھ انہوں نے کیا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن یہ سب انہیں جتا دے گا، ان اللہ بكل شيء عليم، بے شک اللہ تعالیٰ ہر ہر شے کا علم رکھنے والا ہے۔ الم تر الى الذين نهوا عن النجوى، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں نجوا یہ سرگوشیاں کرنا اس سے منع کیا گیا تھا، ثم يعودون لما نهوا عنه، پھر وہ وہی کچھ کرتے ہیں جس سے انہیں منع کیا گیا، ويتناجون بالاثم والعدوان ومعصيه الرسول، اور وہ گناہ اور سرکشی کی بات اور رسول علیہ السلام کی نافرمانی کے بارے میں باہم سرگوشیاں کرتے ہیں۔ یہ ہے منافقین کا طرز عمل، یہ جو خسر پسر ہو رہی کونے خطرے میں اجتماعیت سے ہٹ کر اور ٹوٹ کر بیٹھ کر کیا ہو رہی، گناہ کی باتیں، سرکشی کی باتیں، اس بات کو نہیں ماننا ہے، یہ تو جان نکل جائے گی، ہمارا مال چلا جائے گا، ہمارا یہ بات ان کی قبول نہیں کرنی، اور حضور نبی مکرم علیہ السلام کے خلاف سازش ہے، یہ منافقین کا بیان ہے۔ وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ، اور اے نبی علیہ السلام جب آپ کے پاس آتے تو اس طریقے پر آپ کو سلام یعنی دعا کر دیتے ہیں جس لفظ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو دعا نہیں دی۔ کیا مطلب؟ یہ منافقین میں سے بھی کچھ کا بیان اور یہود کا بھی طرز عمل تھا کہ جب حضور نبی اکرم علیہ السلام کے پاس آتے تو معاذ اللہ کہتے السلام علیکم، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ تمہیں موت آئے، استغفر اللہ۔ اس لیے ہمیں بھی الفاظ، ہم میں سے تو کوئی ایسی حرکت نہیں کرتا لیکن الفاظ صحیح ادا کرنے چاہیے، السلام علیکم، یہ کہتے ہیں السلام علیکم، تمہیں موت آئے معاذ اللہ۔ یہ ہے ان کی بدکلامی بھی اور ان کی ہٹ دھرمی بھی اور ان کا غلط طرز عمل بھی جس کو قرآن نے نقل کیا۔ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ، اور وہ اپنے آپ اپنے جی میں کہتے ہیں اللہ ہمیں اس پہ سزا کیوں نہیں دیتا، یہ جس کو کہتے ہیں چوری اوپر سے سینہ زوری، یہ پورے ایک نفسیاتی کیس ہے، ہم تو یہ حرکتیں کر رہے ہیں کچھ ہو ہی نہیں رہا، ہم تو برا بھلا کہہ رہے ہیں کچھ ہو ہی نہیں رہا۔ اللہ کا تبصرہ سنیں، حسبہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے جو ان کے لیے کافی ہے، یسلونہا، وہ اس میں ڈالے جائیں گے، فبئس المصیر، بس وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ یہ سخت ترین جواب اللہ کی طرف سے۔ کچھ لوگ اپنی دانش میں سمجھتے ہیں تو بگاڑ کی کوشش کر رہے ہیں، فساد کی کوشش کر رہے ہیں، اور ہمارے ساتھ تو کچھ برا ہو نہیں رہا، یہ اللہ کی وقتی مہلت یا ڈھیل ہوتی، ہاں پھر اللہ تعالیٰ پکڑ پر آتے تو چھوڑتا بھی نہیں ہے، اور سب سے بڑی پکڑ کہاں ہونی ہے، وہ جہنم میں ہونی ہے۔ اللہم انا نعوذ بک من عذاب جہنم، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، اذا تناجیتم، بس جب تم باہم سرگوشی کرو، اگر ضرورت پیش آ جائے تنہائی میں کوئی بات کرنی، کوئی ایک دوسرے سے علیحدگی میں بات کرنی، تو فلا تتناجوا بالاثم والعدوان ومعصية الرسول، تو گناہ اور سرکشی اور رسول علیہ السلام کی نافرمانی کے بارے میں سرگوشی نہ کرنا، وتناجوا بالبر والتقوی، اور ہاں نیکی اور تقوی کے معاملات کے حوالے سے سرگوشی کرنا۔ یہی بات سورہ نساء میں بھی آئی تھی، بھائی کسی کو کوئی بات سمجھانی ہے، اس میں کوئی برائی ہے تو تنہائی میں ہمدردی سے اس کو سمجھا دیا جائے، کسی میں کوئی شارٹ کمنگ ہے، ہمدردی کے ساتھ تنہائی میں اس کو سمجھا دیا جائے، کسی کی حاجت علم میں آئی، کچھ زیادہ فنڈنگ کی فنڈس کی ضرورت ہے تو تنہائی میں بھائی فلاں کی مدد ذرا اس کو زیادہ ضرورت، یہ تنہائی میں بات ہو جائے۔ یہ تو پسندیدہ بات ہے، نیکی کے بارے میں، تقوی کے بارے میں سرگوشی کر لو، وہی پسندیدہ ہے، کسی کی شارٹ کمنگ کو محلے والوں کے سامنے بیان نہ کیا جائے، تنہائی میں سمجھا دیا جائے، یہ تو ٹھیک ہے، لیکن گناہ سرکشی اور رسول علیہ السلام کی نافرمانی کے بارے میں سرگوشیاں نہ کرنا۔ واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، الذی الیہ تحشرون، جس کی طرف تم جمع کیے جاؤ گے، انما النجوى من الشیطان ليحزن الذین آمنوا، بے شک یہ سرگوشی کا معاملہ یہ تو شیطان کی طرف سے ہے تاکہ وہ ان لوگوں کو غمگین کرے جو ایمان لائے، یہ ہے شیطان کا حملہ، یہ جو حزب الشیطان، شیطان کی پارٹی کے لوگ بنے بیٹھے ہیں منافقین، پیچھے گرو تو یہ شیطان ہے جو اجتماعیت میں دراڑ ڈالنا چاہتا ہے، دلوں کو پھاڑنا چاہتا ہے، افراد کو توڑنا چاہتا ہے۔ وَلَيْسَ مِنْ وَرَائِهِمْ شَيْءٌ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر ان کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا. یہ تسلی ایمان والوں کے لیے. اللہ کے دن کے بغیر تو شیطان کچھ نہیں کر سکتا, منافقین کیا بگاڑ لیں گے, کافر کیا بگاڑ لیں گے. جی تو ایمان والوں کا توکل آگے فرمایا, وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ, اور ایمان والوں کو چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہی پر توکل کریں. ایک اور بڑا پیارا اصول اور ہدایت بتائی جا رہی ہے, اور عجیب بات ہے کہ یہ 27 شب میں ہی بیان آتا ہے, اور 27 شب میں اس حکم پر عمل کرنے کی ضرورت بھی زیادہ آتی ہے. سنیے پھر مسکرائیے اور عمل بھی کر لیجیے گا انشاءاللہ تعالی. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والوں, اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس, جب تم سے کہا جائے کہ مجلس میں کشادگی پیدا کرو, یعنی دوسروں کو بھی بیٹھنے کا موقع ملے, کشادگی پیدا کرو, ففسحوا, تو کشادگی پیدا کیا کرو, یفسح اللہ لکم, اللہ تعالیٰ تمہیں کشادگی عطا فرمائے گا. ایسا ہی ہے نا جی, وہ اسکرین پر بھی ماشاءاللہ وہ میسج آ جاتا ہے, بھائی اگلی صفوں کو پہلے پر کر لیجئے, آگے ہو جائیے, مل کر بیٹھیے, جم کر بیٹھیے, اور لوگوں کو بھی موقع مل جائے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو مزید کشادگی عطا فرمائے. تو یہ مجلس کا ادب. اگلا ادب بڑا دلچسپ ہے, یہ خاص ایک منافقین کا مسئلہ تھا, اس کے تسلسل میں کلام آ رہا ہے. وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ, اور جب کہا جائے کہ اٹھ کھڑے ہو تو اٹھ جایا کرو, تم میں سے جو ایمان لائے اللہ ان کے درجات بلند کرے گا, والذین اوتوا العلم درجات, اور جن لوگوں کو علم عطا کیا گیا اللہ ان کے درجات بلند کرے گا. حضور نبی اکرم علیہ السلام کی مجلس کو ذہن میں رکھیے, حضور کے اوقات بھی بڑے قیمتی, آپ نے ہدایات عطا فرما دی, واعظ ہو گیا, نصیحت ہو گیا, تعلیم دے دی گئی, احکامات جاری کر دیے گئے, چلو بھائی اب اپنے اپنے کام پر لگو جاؤ. نہیں, وہ منافقین کیا کرتے, اول تو آتے لیٹ تھے, کیا آتے لیٹ تھے, اب حاضری بھی لگانی ہے کیونکہ اپنے ایمان کا اظہار بھی کرنا ہے, تو ہاں ضرور ملائیں گے. حضور نبی اکرم علیہ سب کو دکھا دکھا کے, بھائی آئی ایم پریزنٹ, آئی ایم پریزنٹ, میرے اٹینڈنس مارک ہو جائے. یہ منافقین کی بات ہو رہی ہے, ذہن میں رکھیے گا کہ جن کے کردار میں تو کچھ ہے نہیں لیکن اٹینڈنس ضرور لگوانی ہے تاکہ سب کے سامنے اسلام کا اظہار ہو جائے. تو کہا جائے بھائی مجلس مکمل ہو گئی, اب جاؤ. یہ جو ہے نا ہاتھ ملانا, رکنا, اور یہ فوٹو سیشن, اور اپنی اٹینڈنس کو انشور کروانا کہ لوگ کہیں کہ ہاں موجود ہیں, اس سے کوئی تمہیں فائدہ نہیں ہوگا. فائدہ کس سے ہوگا؟ ایمان والوں کے درجے بلند ہوں گے اور علم والوں کے درجے بلند ہوں گے. ایک اور نقطہ یہ ہے کہ علم کی فضیلت کا بیان بھی ہے, درجے ایمان کی وجہ سے بلند ہوں گے اور درجے علم کی وجہ سے بلند ہوں گے. واللہ بما تعملون خبیر, اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے خوب واقف ہے. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, اذا ناجیتم الرسول, جب تم رسول علیہ السلام سے کوئی علیحدگی میں, تنہائی میں بات کرنا چاہو, پرائیویسی میں بات کرنا چاہو, فقط دیو بین ایدی نجواکم صدقہ, تو اپنی سرگوشی سے پہلے کچھ صدقہ دے دیا کرو. یہ بھی منافقین کا مسئلہ تھا, ذرا وہ ذرا مجھے تھوڑا ٹائم دے دیں, ذرا الگ سے ٹائم دے دیں مجھے, ذرا الگ سے ٹائم, تاکہ لوگ بھی کہے بھائی کیا ان کی تو گڈ بکس کے اندر ہیں, باقی سارے 100 لوگ 200 لوگ الگ, ان کو الگ سے ٹائم دیا جا رہا ہے. یہ منافقین کا مسئلہ. اللہ تعالیٰ نے ٹیکس لگا دیا, بڑھا دیا کہ صدقہ, منافق کو تو ٹیکس ہی محسوس ہوگا نا, جبر محسوس ہوگا اس کو. تو اچھا کچھ سرگوشی میں بات کرنی, پرائیویسی میں بات کرنی, آؤ پہلے صدقہ پیش کرو. ذالکم خیر لکم واطہر, یہ تمہارے حق میں بہتر اور زیادہ پاکیزہ تر ہے. فَإِن لَّمْ تَجِدْ, پھر اگر تم نہ پاؤ, اس کی طاقت نہ ہو, فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ, تو بے شک اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے. اب منافقین کو تو رال ٹپکتی تھی, جان جاتی تھی مال خرچ کرنے کے اندر, دنیا کے حریص تھے, اب ان کی مشکل ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ نے حکم تو واپس لے لیا, اگلی آیت ذکر آ رہا ہے, لیکن ایک سبق سکھا دیا, ایک اہل ایمان کو رہنمائی دے دی. حضور ذمہ دار ہیں, حضور جماعت کے امیر بھی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, ان کے اوقات کار کا خیال رکھو اور ان کی پرائیویسی کا, ان کے آرام کا بھی خیال رکھو, ان کو زیادہ پریشان, ان کو پریشان نہ کیا جائے, یہ آدابی سکھا دیے گئے. اگلی آیت میں حکم سمجھیے کہ اس کے اندر تخفیف کر دی گئی. اشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقات, کیا تم اس سے ڈر گئے کہ اپنی سرگوشی سے پہلے صدقہ دو؟ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا فَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ, بس اگر تم یہ نہ کر سکو تو اللہ نے تم پر نظر کرم فرما دی, درگزر فرمایا, بس تم نماز قائم کرو اور زکات ادا کرو. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ, اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام کی اطاعت کرو. وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ, اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو خوب دیکھنے والا ہے. ایک روایت میں یہ ذکر ہے, مفسرین نے ذکر فرمایا کہ سیدنا علی کو کوئی حقیقی حاجت پیش آ گئی, تو انہوں نے کچھ صدقہ دیا اور حضور سے بات کی تاکہ یہ جو ایک حکم آیا تھا اس پر بھی عمل درآمد ہو جائے, ایک شکل آ گئی اس کی. لیکن اصل ہی تھا کس کے لیے؟ یہ منافقین پر تھوڑی سی روک لگانے کے لیے, جو حضور نبی اکرم علیہ السلام کے اوقات کو ضائع کرنے کے درپے ہوتے تھے, معاذ اللہ. الم تر الى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو ان لوگوں سے دوستیاں کرتے جن پر اللہ نے غضب کیا، غضب ہوا یہود پر، اور اسے دوستی منافقین اختیار کرتے ہیں جا جا کر. ما هم منكم ولا منهم، یہ نہ تم میں سے مسلمانوں نہ ان میں سے ہیں. یہ تو درمیان درمیان کا معاملہ بڑا خطرناک ہوتا ہے، یہ مفاد پرست سے نہ ان کے نہ تمہارے. ويحلفون على الكذب وهم يعلمون، اور وہ جھوٹ پر قسم کھا جاتے ہیں حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ جھوٹے ہیں. اعد الله لهم عذابا شديدا، اللہ تعالی نے ان کے لیے شدید عذاب تیار کیا ہے. انهم ساء ما كانوا يعملون، بے شک جو وہ کام کرتے ہیں. انهم ساء ما كانوا يعملون، بے شک جو وہ کام کرتے ہیں وہ برے ہیں. اتخذوا ايمانهم جنتا فصدوا عن سبيل الله، بے شک انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا، بس انہوں نے لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکا. قسموں کو ڈھال بنانا، یہ منافقین جھوٹے بہانے بناتے، سورہ نساء میں بھی پڑھ چکے، اور اپنے جھوٹ میں وزن پیدا کرنے کے لیے جھوٹی قسمیں کھاتے. اور فصدوا عن سبیل اللہ، اس کے دو ترجمے ممکن ہیں، آگے بھی ذکر آ جائے گا، خود بھی رکنا اور دوسروں کو بھی روکنا. فلہم عذاب مہین، بس ان کے لیے ذلت آمیز عذاب ہے. لم تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، انہیں ان کے مال اور ان کی اولاد کچھ بھی کام نہ آئیں گے اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں. اولئک اصحاب النار، یہی لوگ آگ والے ہیں. ہم فیہا خالدون، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. اللہم اجرنا من النار، یہ منافقین کا بیان چل رہا ہے. یوم یبعثہم اللہ جمیعا، جس دن اللہ تعالیٰ ان سب کو دوبارہ کھڑا کرے گا. فیحلفون لہ کما یحلفون لکم، تو یہ اللہ کے حضور قسمیں کھائیں گے ایسے جیسے مسلمانوں تمہارے سامنے جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں. استغفر اللہ، یہ کردار اتنا گندا اور گراوٹ والا ہے منافقین کا کہ یہ اللہ کے سامنے بھی جھوٹی قسمیں کھانا چاہیں گے. پھر منہ بند کر دیے جائیں گے اور ہاتھ بھی کلام کریں گے، پیر بھی کلام کریں گے. سورہ یاسین میں ذکر آ چکا ہے. وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْء، اور وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ کسی بھلی بات پر ہیں اور اپنے آپ کو سمجھتے ہیں. معاذ اللہ، الا انهم الكاذبون، اللہ کا تبصرہ، آگاہ ہو جاؤ کہ یہی لوگ جھوٹے ہیں. استحوذ عليهم الشيطان، شیطان ان پر غالب آ گیا ہے. فانساهم ذکر اللہ، تو اس نے ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی یاد بھلا دی. اولئک حزب الشیطان، یہ ہے شیطان کا گروہ، شیطان کی پارٹی. الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون، آگاہ ہو جاؤ کہ شیطان کا گروہ یہی خسارہ پانے والا ہے. یہ ہے منافقین کا تفصیلی بیان. باقی نفاق اور منافقین کا ذکر سورہ منافقون میں بعد میں تفصیل سے پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی. اب کھلے حزب الشیطان، کھلے کافر، پکے کافر، وہ بھی حزب الشیطان ہی ہیں، شیطان کی پارٹی کے لوگ ہیں، ان کا تذکرہ آ رہا ہے. ان الذین یحادون اللہ ورسولہ اولئک فی الاضلین، بے شک جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت کی، یہی لوگ ذلیل ترین لوگوں میں سے ہیں، یعنی مغلوب ہو کر رہیں گے. کتب اللہ لأغلبن انا ورسولی، اللہ تعالیٰ نے طے فرما دیا کہ میں اور میرے رسول غالب رہیں گے. یہ بہت اہم بیان ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں اور میرے رسول غالب رہیں گے. کتنی قوموں کے حالات ہم نے پڑھے، قوموں نے پیغمبر کے خلاف چالے بھی چلنا چاہیے معاذ اللہ، لیکن اللہ نے ان کی چالوں کو ناکام کر کے پیغمبر اور ایمان والوں کو بچایا اور جو نافرمان قومیں تھیں ان کو مٹا ڈالا. ان اللہ قوی عزیز، بے شک اللہ تعالیٰ قوی طاقتور ہے، عزیز یعنی غالب ہے. اب آخری آیت اس سورت کی، ایک آیت حزب اللہ کے بیان پر، طویل آیت ہے اور بڑا عجیب اور بڑا ایمان افروز انداز بیان اس مقام پر آ رہا ہے. لا تجید قوم یؤمنون باللہ والیوم الآخر، تم نہیں پاؤ گے ان لوگوں کو جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر. یوادون من حاد اللہ ورسولہ، کہ یہ ان سے دوستیاں رکھتے ہوں کہ جنہوں نے اللہ تعالی اور اس کے رسول علیہ السلام کی مخالفت کی. ایمان والوں کی دوستی ایمان والوں سے ہوگی، ایمان والوں کی دوستیاں اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے باغی لوگوں سے، نافرمان لوگوں سے، ان کے اللہ اور اس کے رسول کے خلاف بغاوت کرنے والے، سرکشی کرنے والے، ان سے نہیں ہو سکتی. آگے سنیں، ولو کانوا آباءہم او ابناءہم او اخوانہم او عشیرتہم، خواب ان کے باپ دادا ہوں یا ان کے بیٹے ہوں یا ان کے بھائی ہوں یا ان کے رشتہ دار ہوں. اور اس کی شان بدر میں آپ دیکھ لیں، اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ مسلمانوں کی طرف، بیٹے عبد الرحمن بن ابی بکر دوسری طرف، یاد ہے؟ اور بعد میں وہ ایمان لے آئے بیٹے بھی، تو کہا ابا جان آپ تو کئی مرتبہ میری تلوار کی زد میں آئے، میں نے چھوڑ دیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بیٹا، میری تلوار کی زد میں اگر میرے سامنے ایک مرتبہ بھی تو آ جاتا، میں تیری گردن کو اڑا دیتا، میں تیری گردن کو اڑا دیتا. یہ ہے حق و باطل کا مارکا. مصعب بن عمیر ایک طرف، بھائی دوسری طرف، ایک بھائی ایک طرف ہے، دوسرا بھائی دوسری طرف، چچا ایک طرف ہے، مامو دوسری طرف، چچا ادھر ہے، بھتیجا دوسری طرف، چاہے ان کے باپ دادا، ان کے بیٹے، ان کے بھائی اور ان کے رشتے داری کیوں نہ ہو، یہ ہے ایمان اور کفر کے درمیان کا معاملہ۔ تو ایمان والوں کی دوستیاں تم کافروں سے نہیں پاؤ گے، چاہے باپ بیٹے بھائی رشتے داری کیوں نہ ہو۔ کیا شے ہے ایمان؟ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہ وہ لوگ جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو ثبت کر دیا ہے، جمع دیا ہے، مضبوط کر دیا ہے۔ وہ ایدہم بروح من، اور اپنے روحانی فیض سے اللہ نے ان کی مدد فرمائی ہے۔ ایک مراد وحی بھی لی گئی ہے، روح قرآن، قرآن کی وحی بھی لی گئی ہے۔ وہ ایدہم بروح من، اور اپنے روحانی فیض سے اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی۔ ویدخلہم جنات، اور اللہ انہیں باغات میں داخل فرمائے گا، تجری من تحتہا الانہار، جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عن، اللہ ان سے راضی ہوا، وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ سبحان اللہ، اولئک حزب اللہ، یہ ہے اللہ کا گروہ، یہ اللہ کی پارٹی۔ اللہ آگاہ ہو جاؤ، ان حزب اللہ هم المفلحون، کہ اللہ کا گروہ، اللہ کی جماعت یہی کامیاب ہونے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی جماعت میں مجھے اور آپ کو، ہم سب کو شامل رکھے۔ ویسے تو پوری امت ہے جو کلمہ پڑھنے والی ہے، مگر امت کے آج لچھن کیا ہیں، طرز عمل کیا ہے، یہ بھی دیکھ لینے کی ضرورت ہے۔ تو پھر ہم کسی اجتماعیت میں جڑے کہ جہاں میں اللہ کے دین کے تقاضوں پر عمل کر سکوں، جہاں میں ایمان کی آبیاری کی کوشش کر سکوں، اور ایمان کے تقاضوں میں خود اللہ کا بندہ بننا، بندگی کی دعوت دینا، بندگی والے نظام کو قائم کرنے کی جد و جہد کرنا بھی شامل ہے، ایسی اجتماعیت میں آنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے۔ یہ محفل سجیے تنظیم اسلامی کے زیر اہتمام، یہ جماعت ہم نے اللہ کی توفیق سے اختیار کی ہے، اعلیٰ وجہ البصیرت اختیار کی ہے۔ ہم پسند کریں گے کہ ہم سے اتفاق کرنے والے ساتھی وہ مزید اتفاق کر کے آگے بڑھے، اور ہم ہمارے دست و بازو بنے تاکہ مل جل کر اللہ کے دین کی جد و جہد کر سکیں۔ اس کے بعد سورۃ الحشر ہے، اور اس سورت میں ابتدا میں غزوہ بنو نذیر کا ذکر ہے۔ تین قبائل تھے یہود کے مدینہ شریف میں، بنو قینقا، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ بنو قینقا، ان تینوں سے معاہدے ہوئے تھے حضور کے اول اول، جس کو میثاق مدینہ، مدینہ پیکٹ کہا جاتا ہے۔ پھر ان قبائل نے خلاف ورزیاں کی تو ان کے خلاف اقدامات ہوئے۔ بدر کے بعد 2 ہجری میں بنو قینقا کو نکال باہر کیا گیا، اور 4 ہجری میں یہ ہے بنو نذیر، انہوں نے بھی مسلمانوں کے خلاف سازش کرنا چاہی تو اب ان کے خلاف اقدام ہوا۔ اور بنو قریظہ کے خلاف اقدام غزوہ احزاب کے بعد سن 5 ہجری میں ہوا، تو اس کا ذکر سورہ احزاب میں آ چکا ہے۔ اس میں ابتدا میں اس کا ذکر آئے گا، بنو نذیر کے خلاف جو اقدام ہوا، انہوں نے حضور علیہ السلام کے خلاف کو سازشیں کی تو ان کو 10 روز کی مہلت دی گئی، اور ان کے قلعوں کا محاصرہ ہوا۔ بڑے مضبوط قلعے تھے، بڑا مال و اسباب تھا، لیکن ان کے دلوں میں اللہ نے روب ڈال دیا، اور مسلمانوں کے محاصرے کے نتیجے میں ان کی ہمت نہ ہوئی کہ مقابلہ کرتے۔ بس انہوں نے معافی مانگی، کہا بس جانے دو ہمیں، اور ایک ایک اونٹ پر جتنا سامان لاد سکتے اتنا لاد کر جانے دو، اتنا تو لاد کر جانے دو ہمیں۔ ذلیل کر کے اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں سے نکال باہر کیا۔ صدیوں سے ادھر آباد تھے، بڑی تجارت تھی ان یہود کی، بڑے ساہوکار تھے، قرضے سودی دے کر مال کماتے تھے، بڑے مضبوط ان کے قلعے تھے۔ ذلیل کر کے اللہ تعالیٰ نے نکال باہر کیا۔ یہ بیان آئے گا اس سورہ حشر کے ابتدائی رکوع میں۔ منافقین کی بڑی دوستیاں تھیں ان یہود کے ساتھ۔ منافقین نے کہا تم ڈٹے رہنا، ہم تمہارا ساتھ دیں گے۔ اللہ کا تبصرہ آیا، اگر یہ سچے ہوتے منافقین تو اللہ اور اللہ کے رسول کی نہ مانتے، ایک نمبر نہیں بلکہ ایک نمبر کے دو نمبر ہیں، جی جھوٹے ہیں، اور ایک نمبر کے دو نمبر قسم کے لوگ ہیں۔ ان کا تذکرہ دوسرے رکوع میں آئے گا۔ اور تیسرا رکوع مشہور ہے، ہم سب کو اکثر حصہ یاد بھی ہے، ہو اللہ الذی لا الہ الا ہو، وہ آیات اس سورت کی آخر میں انشاءاللہ تعالی آئیں گے۔ ایک اہم نقطہ مال فے کے حوالے سے بھی ابھی آ رہا ہے۔ فے، وہ کسی برانڈ کی طرف آپ نہ چلے جائیے گا، یا کسی وہ آئٹم کی طرف، کاسمیٹکس کا۔ مال فے قرآن جو بیان کر رہا ہے، ایک ہوتا ہے مال غنیمت، جنگ ہو مسلمانوں کی اسلامی شرائط کے مطابق جو مال ہاتھ ہے وہ مال غنیمت، اور ایک ہے جنگ نہیں ہوئی اور پورے کا پورا علاقہ فتح ہو گیا، تو یہ مال مال فے کہلاتا ہے۔ اس کے احکامات اس صورت میں آگے آیا چاہتے ہیں انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کی ہر شے نے جو آسمانوں میں اور جو زمین میں ہے۔ یہ سبحا ماضی ہے، پاسٹ ٹینس، تسبیح بیان کی۔ ایک دو صورتیں آگے پڑھیں گے جن کے اندر آئے گا یسبحو، وہ پریزنٹ اور فیوچر دونوں ہوتا ہے، فعل مضارع تسبیح بیان کرتی ہے، بیان کرتی رہے گی۔ تو ماضی، حال، مستقبل میں اللہ کی تسبیح، ان صورتوں میں ان کا ذکر آ رہا ہے۔ یہاں ماضی کا بیان، سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ کی تسبیح بیان کی ہر شے نے جو آسمانوں میں اور جو زمین میں ہے، وہو العزیز الحکیم، اور وہ اللہ غالب حکمت والا، هو الذی اخرج الذین کفروا من اهل الكتاب من دیارهم لاول الحشر، وہ اللہ جس نے نکالا اہل کتاب کے کافروں کو ان کے گھروں سے ان کے پہلے ہی لشکر کے جمع ہونے کے موقع پر، بس پہلی ہی اٹیمپٹ تھی مسلمانوں کی ان کے خلاف، اور یہ جو برسوں سے آباد تھے مضبوط قلعوں کے اندر، یہ نکال باہر کر دیے گئے، کو بہت زیادہ ان کے خلاف اقدام کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئی. ما ظننتم ان یخرجوا وظنوا انهم مانعتهم حصونهم من اللہ، تمہیں گمان بھی نہیں تھا مسلمانوں کی نکل جائیں گے، اور یہ یہود خیال کرتے تھے کہ ان کے قلعے انہیں اللہ سے بچا لیں گے، مراد اللہ کے عذاب سے. فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا، بس اللہ کا غضب اور عذاب ایسی جگہ سے آیا جس کا انہیں گمان بھی نہیں تھا، کوئی بڑی لشکر کشی کا نوبت کا معاملہ نہیں ہے. کیا ہوا؟ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دی ہے. اب اندر ہی بزدلی آ جائے، خوف آ جائے، تو بڑے سے بڑا ہتھیار بھی تو آدمی کیا استعمال کرے گا، اس کو اندر سے اللہ نے رعب ڈال دیا. یخربون بیوتہم بأیدیہم وأیدی المؤمنین، وہ اپنے ہاتھوں سے ایمان والوں کے ہاتھوں سے اپنے گھروں کو برباد کرنے لگے. یہود مال کی محبت میں تو بہت ہی معروف ہے، کھڑکیاں بھی توڑے ہیں، دروازے بھی توڑے ہیں، سب سمیٹ کر لے جانے کے چکر میں ہے. ذلیل کر رہے اللہ ان کے اپنے ہاتھوں سے بھی اور ایمان والوں کے ہاتھوں. فاعتبروا یا اولی الابصار، تو اے آنکھوں والو عبرت حاصل کرو، اے بصیرت والو بصیرت رکھنے والو عبرت پکڑو. ولولا ان كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا، اور اگر ایسا نہ ہوتا کہ اللہ نے ان پر جلا وطن ہونا لکھ رکھا ہوتا، تو لعذبهم في الدنيا، تو انہیں عذاب دیتا دنیا میں. بس یہ تھا کہ اللہ کی مشیت میں تھا کہ جلا وطن کر دیے جائیں، ورنہ شدید عذاب ان کے ساتھ ہوتا معاملہ اس کا. ولهم في الاخره عذاب النار، ان کے لیے آخرت میں آگ کا عذاب ہے. اللهم اجرنا من النار، ذلك بانهم شاقوا الله ورسوله، یہ اس لیے کہ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام کی مخالفت کی. وَمَن يُشَاقِ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور جو اللہ تعالیٰ کی مخالفت کرے گا تو بے شک اللہ تعالیٰ اس کو سخت سزا دینے والا ہے. یہ جملے آج ہم پڑھ رہے ہیں، قیامت تک پڑھا جائے گا. بالآخر اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی دشمنی اختیار کرنے والے وہ دنیا میں بھی ذلیل ہوتے ہیں. مَا قَطَعْتُم مِّن لِّينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ، جو تم نے درختوں کے تنے کاٹ ڈالے یا انہیں ان کی جڑوں پر کھڑا چھوڑ دیا، تو یہ اللہ کے حکم سے تھا. وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ، اور تاکہ اللہ فاسقوں کو رسوا کر ڈالے. یہ بھی خاص واقعہ ہوا، ان افراد کا، یہود کے اس قبیلے کے لوگوں کا جب محاصرہ کیا گیا تو ان کے کھیت اور ان کے درخت کچھ محاصرے میں رکاوٹ بن رہے تھے، تو ان کو کاٹنے کا حکم حضور نے دیا صلی اللہ علیہ وسلم. عام طور پر تعلیم کیا ہے؟ درختوں کو نہ کاٹنا، لیکن حضور کا اختیار ہے، ابھی آ رہا ہے آگے ذکر، جو رسول حکم دے مانو اور جس سے روک دے اس سے رک جاؤ. یہاں حضور نے حکم دیا کاٹ دو جتنے درخت آڑے آ رہے ہیں، جو چاہے حضور حکم دے صلی اللہ علیہ وسلم. دین کیا ہے؟ میری عقل کو یہ اچھا لگتا ہے؟ نہ، دین یہ ہے کہ میرے رب کو کیا اچھا لگتا ہے، میرے پیغمبر کو کیا اچھا لگتا ہے. جی کھانا پینا اچھا ہے نا جی، لیکن افطار سحری کا وقت ختم ہو تو چاہے دو منٹ پہلے آنکھ کھلے، چھوڑ دو بھائی، اللہ کو بھی یہ پسند. عرفات کا میدان اللہ سب کو لے کر جائے، مغرب کا وقت ہو جاتا ہے نا، نماز کا وقت ہو جاتا ہے نا، چھوڑو. اصل چیز نماز نہیں ہے، اللہ اکبر، اصل چیز حکم ہے. جب کہیں نماز ادا کرو تو نماز ادا کرو، جب کہیں نماز چھوڑ دو تو چھوڑ دو، جب کہیں درخت کاٹو تو کاٹو. نقطہ ایک اور یہ ہے کہ یہ حضور کا حکم تھا، قرآن کنفرم کر رہا ہے. قرآن نے کہیں نہیں لکھا اتنے درخت کاٹو اتنے نہیں، قرآن کنفرم کر رہا ہے کہ اتنے کاٹے گئے اور کچھ نہیں کاٹے گئے. یہ کنفرمیشن جو آ رہی ہے اللہ کی طرف سے، حکم وحی کے ذریعے آ گیا تھا، اور دلیل یہ ہے سنت رسول علیہ السلام کی کہ قرآن کے علاوہ بھی رسول اللہ علیہ السلام پر وحی آتی تھی. اگر یہ بات سمجھ آ گئی تو بہت اچھی بات، پھر تفاسیر کا مطالعہ کیجئے گا تو سنت کی اتھارٹی کے حوالے سے یہ مقام بڑا اہم ہے. بل یخزی الفاسقین، اور اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نافرمانوں کو فاسقوں کو رسوا کرے. اب مال فی کا بیان، وما افا اللہ علی رسولہ، اور جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو لوٹا دیا. فے کا اصل ترجمہ بڑا دلچسپ ہے، لوٹا دیا جانا. کیا مطلب؟ یہ دنیا میں جو کچھ بھی ہے نا، یہ اللہ کے رسول کا، ایمان والوں کا ہے. ان کے تو فعل اللہ کافروں کو بھی دے رہا ہے، مشرکوں کو بھی دے رہا ہے، فاسقوں کو بھی دے رہا ہے، سرکشوں کو بھی دے رہا ہے۔ تو یہ جو آیا یہ تھا ان کا جو لوٹا دیا گیا ہے، یہ نقطہ بھی اہل ایمان نے بیان کیا۔ اب غنیمت اور فہم فرق، جو جنگ کے نتیجے میں مال آئے گا وہ مال غنیمت ہے، محاصرہ ہوا یا جنگ نہیں ہوئی، جنگ کے بغیر اگر مال ہاتھ آئے تو اس کو مال فے کہا جاتا ہے، اس کے احکام کا بیان آ رہا ہے۔ وما افا اللہ علی رسولی منہم، اور اللہ نے اپنے رسول کو ان کے مالوں میں سے جو لوٹا دیا، فما اوجفتم علیہ من خیر ولا رکاب، تو نہ تم نے ان پر گھوڑے دوڑائے نہ ہی اونٹ، یعنی کوئی کاروائی تو کرنا نہ پڑی، جنگ تو ہوئی نہیں۔ ولکن اللہ یسلط رسلہ علی من یشاء، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو جس پر چاہتا ہے تسلط عطا فرما دیتا ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ ما افا اللہ علی رسولی من اہل القرآ، اللہ تعالیٰ نے بستیوں والوں سے جو کچھ اپنے رسول علیہ السلام کو لوٹا دیا یعنی عطا کر دیا، فللہ وللرسول ولید القرما ولیتاما والمساکینی وابن السبیل، تو وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے اور رسول علیہ السلام کے رشتہ داروں کے لیے۔ وہ وہی بات جو مال غنیمت کے بارے میں سورہ انفال دسویں پارے کے شروع میں تھی، اللہ اور اللہ کے رسول، اور اللہ کے رسول کے رشتہ دار کیوں کہا؟ اس لیے کہ حضور کے گھرانے کے افراد کے لیے صدقہ منع ہے، تو یہ بیت المال کا ہے، یہیں سے حضور کے گھرانے کے افراد کو بھی میسر آئے گا، اور یہ بیت المال کا جو حصہ ہے یہ عام مسلمانوں پر بھی خرچ ہوگا ان کی ضروریات پر، جیسے کہ یہاں ذکر آ رہا ہے وَلْيَتَامَ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے۔ درمیان میں دو اہم باتیں، ایک اسلام کا معیشت کے بارے میں پالیسی سٹیٹمنٹ، دو حضور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی اتھارٹی کا بیان۔ ارشاد ہوا کئی لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم، کہ دولت تمہارے چند مالداروں ہی کے ہاتھوں میں گردش نہ کرتی رہے۔ یہ مال فے یہ اللہ کی مخلوق پر خرچ ہوگا، بیت المال سے افراد پر بھی خرچ ہوگا، یتیموں پر بھی، مسکینوں پر بھی، مسافروں پر بھی، اور اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ دولت تمہارے چند مالداروں کے درمیان گردش نہ کرتی رہے۔ سود کو لیجئے، جوئے کو لیجئے، دولت چند ہاتھوں میں سمٹتی ہے۔ انفاق کو لیجئے، زکات کو لیجئے، صدقات کو لیجئے، وراثت کے احکام کو لیجئے، مال غنیمت کو لیجئے، مال فے کو لیجئے، نفلی صدقات کو لیجئے، صدقہ فطر کو لیجئے، اس سے دولت کا فلو امیروں سے غریبوں کی طرف جاتا ہے، اور اس کی وہ برکت ہے جو ماڈرن اکنامکس میں بتایا جاتا ہے کہ بیٹر دی سرکولیشن بیٹر دی اکانومی۔ جس معیشت میں دولت جتنی زیادہ گردش میں رہے گی اکانومی اتنی بہتر ہوگی۔ اب یہ گردش اگر مطلب 100 پلاٹ ایک نے اٹھا لیے، دوسرے 200 اٹھا لیے، تو کیا ہوا؟ دو بھائیوں کے بیچ میں ہی گردش ہو رہی ہے نا، عظیم اکثریت کا تو اس سے فائدہ کچھ نہیں ہو رہا۔ تو اسلام یہ مزاج عطا کرتا ہے کہ دولت کا فلو عمراء سے غربا کی طرف جائے۔ باقی تفصیل کا موقع نہیں، بہت پیارا پالیسی سٹیٹمنٹ ہے اسلام کا معیشت کے امور میں۔ اگلا حصہ، وما آتاکم الرسول فخذو وما نہاکم عنہ فانتہو، اور رسول جو تمہیں دے یعنی حکم وہ لو، اور جس سے اسے منع فرما دے اس سے رک جاؤ۔ اس پر بھی کچھ لوگوں نے بحث تو کی ہے، اس کا سادہ جواب کیا ہے؟ وما نہاکم، یہ نہیں ہے نا، جب روکنے کے لیے نہا آ رہا ہے منع کرنے کا معاملہ، تو آتاکم میں سے کوئی شے دینا نہیں ہے، حکم دینا بھی شامل ہے، جس کو عام طور پر ہم کیسے پڑھتے، امر بالمعروف نہیں انل منکر۔ صحابہ میں سے بات سے پوچھا گیا، یہ اشارہ میں نے کیا تھا، داڑھی کا حکم کدھر ہے قرآن میں؟ تو یہ آیت تلاوت کرتے تھے صحابہ، کیسے بھائی؟ حضور نے فرمایا، بخاری کی حدیث ہے کہ داڑھی کو چھوڑ دو بھائی، معاف کر دو اس کو، جانے دو اور مجھے کم کرو، حضور کا حکم ہے علیہ السلام۔ تو صحابہ نے یہاں سے سمجھا کہ جو حکم دے رسول اسے لو، اور جس سے روک دے اس سے رک جاؤ۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ تفصیل ہم نے بات کی دی، یاد ہے کس کے واقعے میں؟ موسیٰ علیہ السلام نے کس کی داڑھی پکڑ لی تھی؟ ہارون علیہ السلام کی، وہاں پہ تفصیلی کلام ہو گیا تھا۔ ایک دل والی بات سمجھنے کی کیا ہے، جو دل سے نکلے دل پر جا کر اثر کرے، کہ بھائی اس پوری کائنات میں سب سے پیارا، سب سے خوبصورت، سب سے روشن، سب سے مبارک، سب سے حسین چہرہ محمد مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا ہے۔ تو مسلمان مرد کا بھی جو اس کے اختیار میں ہے وہ اختیار کرے وہ چہرہ، اور کل کہیں حضور یہ پوچھ لیں امتی سے کہ بھئی تمہیں میرا چہرہ پسند نہیں تھا، تو امتی کیا جواب دے گا بھائی؟ بس سوچ لیجئے، اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ خیر، باقی یہ بہت ہی براڈر پرسپیکٹو میں ہے، رسول جو دیں یعنی حکم لو، اور جس سے روک دیں اس سے رک جاؤ. یہ اتھارٹی اللہ تعالیٰ نے رسول کو دی. سو مسو سورہ آراف آیت 157 حضور کے بارے میں فرمایا یحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث. پاکیزہ چیزیں حلال کرتے ہیں حضور علیہ السلام اور ناپاک چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں. اور سورہ نجم کی آیت 3 اور 4 میں ہم نے پڑھا خواہش سے کچھ ارشاد بھی فرماتے حضور نبی اکرم علیہ السلام جو ارشاد فرماتے وہ اللہ کی طرف سے ان پر وحی کیا جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. وَاتَّقُوا اللَّهَ, اور اللہ کا تقوی اختیار کرو. اِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ عِقَابِ, بے شک اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے. اب مزید بتایا جا رہا ہے اور کن کو حصہ ملے گا فے میں سے. فرمایا للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم, ان محتاج مہاجرین کے لیے جو نکالے گئے اپنے گھروں سے اور اپنے مالوں سے, ہجرت پر ان کو مجبور کر دیا گیا. يبتغون فضلا من الله ورضوانا, وہ اللہ کا فضل اور اس کی رضا کو تلاش کرنے میں مصروف ہیں. وینصرون اللہ ورسولہ, اور وہ مدد کرتے ہیں ان نصرت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام کی. نصرت کیا ہے؟ دین کی جد و جہد کرنا. اولئک هم الصادقون, یہی لوگ سچے ہیں. تو مہاجرین کو بھی حصہ ملے گا کس میں سے؟ مال فے میں سے. اب انصار کا بیان آ رہا ہے اور ان کی بڑی پیاری ایک صفت اور خصوصیت بیان ہو رہی ہے. والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلهم, اور ان کے لیے بھی جو مدینہ شریف میں مقیم تھے اور پہلے ایمان لے آئے, وہ صحابہ جو یثرب سے حضور کے پاس آئے پھر وہاں چلے گئے اور حضور کو دعوت دے گئے اور حضور مدینہ تشریف لے گئے, تو یہ انصار پہلے سے یہاں پر موجود ہیں. تو پہلے سے مقیم تھے مدینہ شریف میں اور ایمان لے آئے تھے. یحبون من ہاجر الیہم, وہ ان سے محبت کرتے ہیں جنہوں نے ان کی طرف ہجرت کی. مہاجرین نے ہجرت کی انصار کی طرف, اور کون سا رشتہ دنیا نے دیکھا؟ مواخات کا رشتہ. اور کیسا رشتہ؟ اللہ زمین اور آسمان بھی دنگ. ایک گھر ہے تو آدھا تیرا آدھا میرا بھائی, دو گھر ہیں تو ایک تیرا ایک میرا, ایک کھیت آدھا تیرا آدھا میرا, دو کھیت ایک تیرا اور ایک میرا. اور پردے کے احکام نہیں آئے تھے. اگر دو بیوی ہیں تو بھائی تم بتاؤ میں کو طلاق دو, تم اس سے شادی کر لو. کیسا عجیب سما ہوگا وہ, کیا وہ رشتہ تھا برادرہڈ جس کو انگریزی میں ہم پڑھتے ہیں, اور مواخات کا رشتہ. تو یہ محبت کرتے ہیں ان سے جنہوں نے ان کی طرف ہجرت کی. وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا, اور جو انہیں یعنی مہاجرین کو دیا گیا اس کے لیے اپنے دلوں میں کوئی حاجت محسوس نہیں کرتے. وہ تو مہاجرین بڑی مشکلات میں بھی تھے, اگر حضور نے کبھی کچھ ان کو دیا بھی تو انصار کچھ فیل نہیں کرتے تھے, بلکہ ان کی شان اس سے آگے بڑھ کر کیا ہے؟ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ, وہ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے خواہ خود کتنے ہی ضرورت مند کیوں نہ ہو. اس آیت کے اس حصے کے ذیل میں کئی صحابہ کے واقعہ, سب سے مشہور وہی ہے, یاد آیا؟ نہیں. اچھا, حضور کے پاس کوئی صحابہ آئے حاجت مند تھے, بھائی آپ نے فرمایا کون اس کی آج میزبانی کرے گا؟ صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں کروں گا. گھر تشریف لے گئے, کھانے کو کچھ نہیں, ایک آدمی کا ہی کھانا ہے. بیگم سے کہا بچوں کو سلا دو بھائی, کھانا تیار کرو, اور جب کھانے کے لیے بیٹھیں گے چراغ گل کر دیں گے, ہم ہاتھ چلاتے رہیں گے اور مہمان کھاتا رہیں گا, ہم بھوکے رہیں گے مہمان پیٹ بھرے گا, اس کو احساس بھی نہیں ہوگا کہ ہم نے کچھ نہیں کھایا ہے. یہ ہو گیا رات میں, اور رات میں ایک فیصلہ ہوا, صبح حضور نے فرمایا کہ تمہاری رات کی میزبانی اللہ کے ہاں مقبول ہو گئی. اللہ اکبر, اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں, یہ اسلام بھائی. ہم تو پتہ نہیں کدھر ہیں, تو دوسروں کو بھی چھیل لیتے, معاف کیجیے گا, اپنا بھی دوسروں کو دے دیتے ہیں چاہے خود ضرورت مند کیوں نہ ہو. یہ وہ آئیڈیل ترین سچویشن جس پر اس جماعت صحابہ نے زندگی گزار کر دکھائی. ہم اس آئیڈیل کو سامنے رکھ کر کچھ تو اوپر ہوں, کچھ تو اوپر ہوں, کچھ تو اوپر ہوں. چلیے, ایک ساتھ نے توجہ دلائی, صدقہ فطر کا ذکر بھی آ گیا. یہ بھائی صدقہ فطر ہم دیں گے نا انشاءاللہ, کتنا دیں گے بھائی؟ 100-100 روپے دیں گے, ادا ہو جائے گا. اس لیے کہ مفتی حضرات نے ہمیں بتا دیا ہے بھائی گندم کے حساب سے 100 روپے دے دو, جو کے حساب سے 300 دے دو, کھجور کے حساب سے 1000 دے دو, کشمش کے حساب سے 1500 دے دو. جبکہ آپ کے ہمارے ایسے بھی گھرانے جہاں ایک ایک بچے کی شاپنگ 50-50 ہزار روپے کی ہوئی ہوگی. زیادہ کہہ دیا میں نے, 20 ہزار روپے کر. تو ہم میں سے وہ جو صاحب استطاعت, ان کی بات کر رہا ہوں, جن کے ایک ایک بچے کی 10,000, 15,000, 5,000. میں گلستان جوہر کے علاقے کے قریب بیٹھا ہوں نا, لائیو جا رہا ہوں ان کو بتانے کے لیے. تو یہاں کون لوگ رہتے ہیں؟ فائنینشیلی الحمدللہ اچھے لوگ ہیں اللہ کے فضل و کرم سے. تو دیکھ لیں کشمش کا بھی 1500 روپے, کچھ کی وسعت اس سے زیادہ ہوگی. 15,000 کا تو شاید ہمارا ناشتہ ہوگا کسی کا عید الفطر کے دن کا, کیا خیال ہے؟ اور اگر اللہ نے خاندان میں وسعت دی تو 40-50 ہزار کا کھانا بھی بنا لیں گے, 40-50 لوگوں کے لیے کیا بڑی بات ہے. تو دیکھ لیں کہ چلیں یہی سے آغاز کر لیں. کیا خیال ہے کہ ہم طے کر لیں کہ میں اللہ نے جو مجھے وسعت دی ہے اتنا اور کوشش کر کے اس سے آگے بڑھ کر کہ کسی کے گھر میں خوشی تو عید کی واقع آئے. 100 روپے کی میرے بچے اور آپ کی بچوں کی آئس کریم نہیں آتی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ کسی کے گھر میں عید کی خوشی آج ہمارا فرض ادا ہو گیا. ادا ہو جائے گا بھائی. وہ مفتی صاحب سے بولے نے مفتی صاحب 100 روپے دے دیے. ہاں بھائی ادا ہو گیا. دل سے پوچھیں خوشی آئے گی گھر میں اس کے جو آپ کے میرے گھر میں آتی ہے اور آتی ہی رہتی کیا آئی ہوئی ہے. اتنا کچھ ہے ہمارے گھروں میں. دیکھیے تو آئیڈیل یہ ہے جو بیان ہو رہا ہے. اس آئیڈیل کو سامنے رکھ کے ہم کچھ تو اوپر ہوں. اللہ مجھے بھی توفیق دے. میں زیادہ ذمہ دار ہوں بیان کر رہا ہوں اتنی بڑی بڑی باتیں. آپ میرے حق میں دعا کریں اللہ مجھے توفیق دے. میں آپ سب کے حق میں دعا کروں اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. وہ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے خواہ خود ہی کتنے ضرورت مند کیوں نہ ہوں. وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ. اور جو اپنے جی کی لالچ سے بچا لیا گیا فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. اس پر ایک نقطہ سورہ تغابن میں آئے گا. بچ نہیں گیا بچا لیا گیا. یہ جی کی لالچ سے خود نہیں بچ سکتے. کون بچائے گا؟ اللہ. اسی سے مانگنا. فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. یہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں. بیان آیا کن کن لوگوں کو حصہ ملے گا. پھر مہاجرین کا ذکر آ گیا اور انصار کا ذکر آ گیا. اب قیامت تک آنے والے تمام ایمان والوں کا ذکر آ رہا ہے. فے میں سب کو حصہ ملے گا بھائی. یہ بیت المال میں جائے گا اور مسلمانوں کی مشترکہ پراپرٹی ہوتی ہے. فرمایا والذین جاءوا من بعدہم. اور وہ جو ان کے بعد آئیں گے یقولون جو کہتے ہیں اور دعا کرتے ہیں. بلکہ ایک ترجمہ تو ہوگا والذین جاءوا من بعدہم. وہ جو ان کے بعد آئے ابھی ان کا بیان. اور قیامت تک جو آتے رہیں گے ان کو بھی مسلمانوں کو حصہ فہمے سے ملے گا. اسی آیت کے ذیل میں علماء نے تفصیل بیان فرمائی. یقولون وہ دعا کرتے ہیں ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالإيمان. اے ہمارے رب ہماری مغفرت فرما اور ہمارے ان بھائیوں کی جو ایمان کی حالت پر ہم میں سے دنیا سے چلے گئے. ایمان کا رشتہ یاد آیا. سورہ یاسین میں بھی پڑھا ختم نہیں ہوتا بھائی. دنیا داری کا رشتہ تو دنیا میں ختم ہو جاتا ہے. ایمان کا رشتہ دنیا سے جانے کے بعد بھی ختم نہیں ہوتا. اے ہمارے رب ہماری مغفرت فرما ولاخواننا الذين سبقونا بالإيمان. اور ہمارے ان بھائیوں کی مغفرت فرما جو ایمان کی حالت میں دنیا سے چلے گئے. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. اور ہمارے دلوں میں اے اللہ کوئی کینہ نہ آنے دے ان لوگوں کے بارے میں جو ایمان لائے. ربنا اے ہمارے رب انک رؤوف رحیم. بے شک تو بہت شفقت فرمانے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے. دل میں کینہ نہ ہے کسی مسلمان کے بارے میں. یہ ہے جو ایمان کا تقاضا ہے. ہاں کمزوری ہے تو اس کمزوری کو دور کرنا ہے. صحابہ کی مجلس حضور نے فرمایا یہ فلا جو ہے یہ جنتی ہے. ایک اور صحابی کو فکر ہوئی کہ پہ چیک تو کروں بھائی اس میں کیا ایسا ہے. کچھ عرصے ان سے کچھ بہانہ کر کے ساتھ رہے. پھر کچھ دن کے بعد کہتے ہیں بھائی تم نے کچھ خاص چیز تو دیکھی نہیں. میں نے سنی ذرا تم نماز پڑھتے ہم بھی پڑھتے ہیں. تم نوافل پڑھتے ہم بھی پڑھتے ہیں. تم تہجد پڑھتے ہم بھی پڑھتے ہیں. ساری گنواد نہیں. ایسا آخر کیا ہے؟ ایسا آخر کیا ہے کہ حضور نے تمہارے بارے میں یہ کہا؟ انہوں نے بڑی عاجزی سے کہا بھائی کوئی خاص عمل تو ہے نہیں. میں ایک کام میں کرتا ہوں. ہے بڑا مشکل بھائی. میں یہ تشریح کر رہا ہوں رات کو جب سوتا ہوں نا یہ دل کو صاف کر کے سوتا ہوں. ہر ایک کے طرف بڑا مشکل کام ہے. اور سچی بات ہے دل بڑا چھوٹا سا ہے بھائی. کیا پالیں گے اس میں؟ کتنا پالیں گے؟ کس کس کو پالیں گے؟ چھوڑ دیں. حضور نے جنت کی بشارت دی. یہ صاف کرنا بالکل اس کو. اللہ مجھے بھی توفیق دے آپ کو بھی توفیق دے. تو یہ ہے بعد میں آنے والے. اس آیت کے ذیل میں کچھ مباحث ہیں کہ سیدنا عمر کا دور رضی اللہ عنہ بڑی بڑی فتوحات میسر آ رہی ایران کی ادھر کی ادھر کی. تو انہوں نے اسی آیت کے مطابق بتایا کہ جو مفتوحہ علاقے ہیں جہاں کوئی جنگ وغیرہ کا معاملہ نہیں ہوا یہ ساری اراضی کا جو ریونیو ہے یہ بیت المال میں جائے گا. ساری امت کے افراد پر خرچ ہوگا. پاکستان کے بارے میں بھی یہ بات اہل علم نے کہی ہے. اب تو خیر عمل کسی نے کیا نہیں شاید ہمت بھی کسی میں نہ ہو لیکن بعض اہل علم نے فرمایا. ڈاکٹر اسرار صاحب نے بڑی شد و مت کے ساتھ بیان فرمایا اور بعض بزرگوں نے بھی بیان فرمایا کہ یہاں یہ جو ساری اراضی ہے یہ مفتوحہ علاقے ہیں. یہ جاگیرداروں کے پاس اتنی لمبی لمبی زمینیں لی جائیں ان سے واپس. جب یہ مفتوحہ علاقہ بنا تو یہ سارا حصہ جانا چاہیے بیت المال میں اور اس کی جو آمدن ہے وہ تقسیم ہونی چاہیے امت کے افراد میں، بیت المال مشترکہ پراپرٹی ہوگی مسلمانوں کی۔ یہ مباحث ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دروس میں آپ سن بھی سکتے ہیں، اور مولانا تحسین رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم دین گزرے، ان کا ایک کتاب چھا مسئلہ ملکیت زمین کے حوالے سے، ہمارے موجود بھی رہا مکتبے پر، ہماری ویب سائٹ پر بھی آپ کو مل جائے گا، شرعی دلائل آپ کو وہاں پر مل جائیں گے۔ یہ گوشہ ہے کہ جس میں کچھ کرنے کی ضرورت ہے، یہ بہت بڑا انقلابی کام ہوگا اگر ان جاگیرداروں سے زمینیں یہ کہہ کر واپس لی جائیں یہ تمہارے ابا جان کی نہیں ہے بھائی، یہ مفتوحہ علاقوں کے اراضی ساری امت کی مشترکہ میراث ہے، یہ بیت المال میں جائے گا، اس کا خراج، اس کی جو بھی ریونیو جنریشن، اور ساری قوم پر، ساری امت پر اس کا حق بنتا ہے۔ سوچئے ذرا کہاں سے کہاں بات جائے گی، یہ تو کوئی انقلاب آئے تو بات بنے گی۔ شرعی دلائل بہرحال اس کے لیے موجود ہیں۔ اگلا رکوع ہے نفاق میں مبتلا منافقین کا طرز عمل آ رہا ہے کہ جو نبی مکرم علیہ السلام نے بنو نذیر کے خلاف اقدام فرمایا، اس اقدام سے پہلے منافقین نے بڑھ چڑھ کر یہود سے کہا، ارے تم ڈٹے رہنا، تم فکر نہ کرنا، ڈونٹ یو وری، وی آر ود یو۔ ان منافقین کا یہ بیان اب آ رہا ہے اور ان کا پول اللہ تعالیٰ نے کھولا ہے اس مقام پر۔ الم تر الی الذین نافقوا یقولون لاخوانہم الذین کفروا من اہل الکتاب، کیا آپ نے منافقین کو نہیں دیکھا جو اپنے بھائیوں کو وہی کہتے ہیں جو کافر ہو گئے اہل کتاب میں سے، لئن اخرجتم لنخرجن معکم، اگر تم نکالے گئے نا تو ہم بھی تمہارے ساتھ نکل جائیں گے۔ منافقین کہہ رہے یہود کو، بنو نذیر والوں کو، ولا نطیع فیکم احدا ابدا، اور تمہارے بارے میں کسی کی بات ہم کبھی نہیں مانیں گے، وان قوتلتم لننصرنکم، اور اگر تم سے جنگ کی گئی تم ضرور تمہاری مدد کریں گے۔ یہ تو بڑھ چڑھ کر بول رہے ہیں، اللہ کیا فرما رہا ہے، واللہ یشہد انہم لکاذبون، اور اللہ گواہی دیتا ہے بے شک یہ جھوٹے ہیں۔ یہ بات پہلے بھی آئی، اگر تم سچے ہوتے تو اللہ کے ساتھ سچے نہ ہوتے، سچے ہوتے تو رسول اللہ علیہ السلام کا ساتھ نہ دیتے، جھوٹے ہیں۔ کیا میرے زبان پر جملہ آ گیا تھا، ایک نمبر کے دو نمبر ہیں، جی عجیب جملہ ہے، ایک نمبر کے یعنی دو نمبر ہے، بالکل جھوٹے، اللہ گواہی دے رہے۔ لئن اخرجوا لا یخرجون معہم، اگر یہ جلا وطن کیے گئے تو یہ نہیں نکلیں گے ان کے ساتھ منافقین، ولئن قوتلوا لا ینصرونہم، اور اگر ان سے جنگ کی گئی تو یہ منافقین ان اہل کتاب کے یہود کی مدد نہیں کریں گے، ولئن نصروہم لیولن الادبار، اور اگر یہ ان کی مدد کریں گے بھی تو یقینا وہ پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے، ثم لا ینصرون، پھر ان کی کہیں سے مدد نہیں کی جائے گی، لانتم اشد رهبۃ فی صدورهم من اللہ، یقینا ان کے دلوں میں تمہارا ڈر اللہ کے ڈر سے زیادہ ہے۔ اللہ اکبر، ایک مراد کیا ہے، یہ منافقین مسلمانوں کا خوف رکھتے ہیں، اگر یہ کوئی معاملہ ایسا سجا تو یہ منافقین دیکھ تو چکے ہیں کہ سچے ایمان والوں کے لیے اللہ کی مدد بھی آ جاتی ہے تو ہم تو مارے جائیں گے، تو یہ کبھی ساتھ نہیں دیں گے۔ ذالک بانہم قوم لا یفقہون، یہ اس لیے کہ وہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھتے نہیں ہیں، لا یقاتلونکم جمیعا الا فی قرى محصنۃ او من وراء جدر، یہ جو آیت اب پڑھ رہے ہیں یہ یہود کے بارے میں بیان ہو رہی ہے، وہ سب مل کر بھی تم سے نہیں لڑیں گے مگر بستیوں میں قلعہ بند ہو کر یا دیوار یعنی فصیل کے پیچھے سے، سامنے آ کر مقابلہ نہیں کریں گے۔ یہود کے بارے میں طے ہے، جانے دی بھی تو مشرکین نے دی ہیں، یہود کبھی میدان میں آ کے لڑا نہیں ہے، آج بھی ایسے ہی ہے، سامنے نہیں آتے، فرنگ کی رگے جہاں پنجے یہود میں ہے، بھڑکا کر کہیں آگ کو، کبھی عراق میں، کبھی افغانستان میں، کبھی ادھر کبھی ادھر، فرنٹ پہ وہ نصارہ کو لے کر آ جاتا ہے، پیچھے بیٹھا ہوتا ہے یہودی ماسٹر مائنڈ۔ لا یقاتلونکم جمیعا الا فی قرى محصنۃ او من وراء جدر، وہ سب مل کر بھی تم سے نہیں لڑیں گے مگر بستیوں میں قلعہ بند ہو کر یا فصیل نی دیوار کے پیچھے سے، بأسهم بینهم شدید، آپس میں ان کی لڑائی بڑی شدید ہے، تحسبهم جمیعا وقلوبهم شتا، تم انہیں اکٹھا گمان کرتے ہو حالانکہ ان کے دل پھٹے ہوئے ہیں۔ یہ یہود کا بیان ہے، مسلمانوں کی دشمنی میں تو یکجان نظر آ رہے ہیں لیکن ان کے دل پھٹے ہوئے، آپس میں بھی لڑتے رہے، اور جب بنو قینقا کو نکالا گیا 2 ہجری میں تو باقی یہود کے قبائل نے ساتھ نہیں دیا۔ یہ آج اللہ ہمیں سمجھا رہا ہے، ہمارا خیال ہے کہ کفار مجتمع ہو جاتے ہیں، کبھی 51 لوگوں کا الائنس، کبھی 40 پلس کا الائنس، نہیں، کہ دل پھٹے ہوئے ہیں۔ ہاں حضور کی حدیث، الکفر ملت واحدہ، یہ کفر ملت واحد ہے، یہ مسلمانوں کے مقابلے میں ایک ہو جاتے ہیں، اندر سے کمزور ہیں، تو ہمت پکڑو تو یہ کھڑے نہیں رہ سکتے تمہارے سامنے۔ اب سوال ہے کہ وہ کافر ہو کر اکٹھے ہو جاتے ہیں، ہم لوگ مسلمان ہو کر تو اکٹھے ہو جائیں، اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، بیٹھے تو ہیں ابھی او آئی سی والے، عمر ابھی شاید ادا کر لیا ان لوگوں نے, اللہ تعالیٰ برکت دے بھائی, اللہ بار بار اللہ کے گھر کی زیارت, چلو وہاں بیٹھ کے کوئی طے کرو نا امت کے بارے میں, رمضان کا پیارا مہینہ, اللہ کے گھر کا کوئی خیال کرو, کچھ لاج رکھو, کوئی روزہ رسول کی لاج رکھو, کوئی ایک جوائنٹ اسٹیٹمنٹ تمہارا وہاں سے ایشو ہو جائے رمضان شریف میں, کوئی جوائنٹ اسٹیٹمنٹ تمہارا مسلمان و امت کا ان سربراہوں کی زبان ہی حج کے موقع پر ایشو ہو جائے, کوئی جوائنٹ ڈیفنس کی بات ہو جائے, کوئی جوائنٹ ٹریڈ کی بات ہو جائے, کوئی جوائنٹ ایفرٹس کی بات ہو جائے, کس قدر بڑا اس امت کا کام ہو سکتا ہے. اللہ ان کے دنوں کو اس طرف پھیر دے بھائی, ہم تو دعا کر سکتے ہیں اللہ ان کو توفیق دے, ہدایت عطا فرمائے, استقامت عطا فرمائے. کیا ہے یہ, تمہیں ملے میں نظر آتے ہیں لیکن اندر سے پھٹے ہوئے ہیں, تو اگر یہ ہمت اللہ ہمیں ہمت دلا رہے ہیں, تم ڈٹ کر کھڑے ہو جاؤ, یہ پھس ہو جائیں گے بالکل, تم ہمت تو پکڑو. اصل بات سمجھنے کی یہ ہے, ذالک بانہم قوم لا یعقلون, یہ اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو عقل نہیں رکھتے. کمثل الذین من قبلہم قریبا ذاقوا وبال امرہم, ان کا حال ان لوگوں جیسا ہے جو قریبی زمانے میں ان سے قبل ہوئے اور انہوں نے اپنے کام کا وبال چکھ لیا. ولہم عذاب علیم, اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. قریبی زمانے میں کون گزرے؟ بنو قینقہ, جن کا معاملہ چکایا گیا بدر کے بعد. اب ان کے بارے میں شیطان کا ذکر ہو رہا ہے, کما تری شیطان اذ قال للانسان اکفر, شیطان کے حال جیسا ان کا حال ہے جب اس نے انسان سے کہا کہ تو کفر اختیار کر. فلما کفر, پھر جب بندے نے کفر اختیار کیا, قال انی تب انی بری من کا, تو شیطان نے کہا بے شک میں تو اس سے لا تعلق ہوں. انی اخاف اللہ رب العالمین, بے شک میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں جو تمام جہانوں کا رب ہے. بدر میں بھی ایسے کیا تھا, بھاگ گیا تھا, فرد کو بھی مرواتا ہے, مزین کر کے گھیرتا ہے, اس کے بعد کہتا ہے میں تجھ سے بری ہوں. یہی حال منافقین کا ہے. خوب انہوں نے کہا کس کو؟ بنو نذیر کے یہود کو, ارے تم ڈٹے رہنا, اور عین جب موقع آیا تو یہ بھاگ لیے ہوں گے. یہ ہے شیطان کا طرز عمل. اور یہ کس کی پارٹی کے لوگ ہیں؟ منافقین, حزب الشیطان. آگے فرمایا, فکان عاقبتهما انهما في النار خالدين فيها, پس دونوں کا انجام یہ کہ وہ دونوں آگ میں ہوں گے, ہمیشہ اس میں رہنے والے. وذلك جزاء الظالمين, اور یہی سزا ہے ظالمین کی. اللهم اجرنا من النار, اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ فرما. اس کے بعد اگلا رکوع سورہ حشر کا بہت ہی معروف بھی ہے اور بڑا پیارا رکوع ہے, اس اعتبار سے کہ سات آیات ہیں اور ان میں سے تین آیات میں انسان کا بیان ہے, ایک آیت میں قرآن کا بیان ہے, اور پھر تین آیات میں رحمان کا بیان ہے. تو انسان, قرآن اور رحمان, اور رحمان اور انسان کے درمیان رابطہ اللہ کی رسی قرآن حکیم. بڑا خوبصورت مقام ہے قرآن حکیم کا اس تعلق سے. فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو. ولتنظر نفس ما قدمت لغد, اور چاہیے کہ ہر شخص یہ دیکھے اس نے کل کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے. کل سے مراد قیامت, اور میری اور آپ کی کدھر آئے گی, کب آئے گی؟ ابھی بھی آ سکتی ہے قیامت. میری آپ کی قیامت کیا ہے؟ میری اور آپ کی موت. تو ہر ایک سوچے کہ موت کے بارے میں تیار ہے کہ, اور موت کے بعد کے بارے میں تیاری کا موقع موت سے پہلے پہلے تک ہی ہے جو دیا گیا ہے. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ, اور چاہیے کہ ہر کوئی یہ دیکھے اس نے کل کے لیے کیا تیاری کی ہے. وَاتَّقُوا اللَّهَ, اور اللہ کا تقوی اختیار کرو. اِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ, بے شک تم جو کچھ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے خوب واقف ہے. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم, اور مت ہو جانا ان لوگوں کی طرح کہ جنہوں نے جب اللہ تعالی کو بھلا دیا تو اللہ تعالی نے ان لوگوں کو ان کے اپنے آپ سے بھلا دیا. اللہ کو بھلایا تو ان کے اپنے آپ سے بھلا دیا. زیادہ تفصیل کا موقع نہیں, اقبال کے جو فلسفہ خودی ہے, اقبال نے خود بیان کیا کہ میں نے اس آیت سے لیا ہے. اقبال کا فلسفہ خودی, وہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. اقبال کہتا ہے میرا فلسفہ خودی میں نے یہاں سے لیا. مت ہونا ان کی طرح جنہوں نے اللہ کو فراموش کیا تو اللہ نے ان کے اپنے آپ سے ان کو بھلا دیا. اپنا آپ کیا ہے؟ آپ کا میرا اصل بین روح ہے, اور جو اللہ کو فراموش کر دے تو وہ پھر یہ جو خالق کو نہ پہچانے, اس کی معرفت حاصل نہ کرے, اس کا ہو رہنے کی کوشش نہ کرے, تو پھر وہ جانوروں کی سطح پر زندگی بسر کرتا ہے. وہ چلتا پھرتا لاشا ہے, جسم ہے اس کا مگر روح اس کی مردہ ہے. یہ ہے اپنے آپ کو بھلا دینا, اپنی اصل حقیقت کو بھلا دینا اور اپنے اصل بینگ کو فراموش کر دینا. جب خالق کو بندہ فراموش کرتا ہے تو اپنی اوقات سے گر جاتا ہے. اور پھر قرآن جو کہتا ہے سورۃ الاعراف میں آیت نمبر 179 میں اولئک کالانعام بل ہم اضل اولئک هم الغافلون, یہ جانوروں کی طرح ہیں, آنکھیں دیکھتی نہیں, کانیں سنتے نہیں, دل ہیں دماغ ہیں سوچتے نہیں, یعنی حق کو نہیں دیکھتے, حق کو نہیں سنتے, حق کو نہیں سمجھتے, یہ جانور ہیں بلکہ ان سے بھی گئے گزرے. اور یہ غافل ہیں کس سے؟ اپنی روح, اپنے اصل مین اور اس سے غافل ہیں. اولئک هم الفاسقون, یہی لوگ فاسق ہیں. لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ, برابر نہیں آگ والے اور جنت والے. اصحاب الجنت هم الفائزون, جنت والے ہی کامیاب ہونے والے ہیں. اللہم انا نسألوک جنت الفردوس, اے اللہ ہم تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں. اللہم اجرنا من النار, اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما. بس یہ سورت مکمل کریں گے پھر تراوی کی طرف چلیں گے انشاءاللہ. لو انزلنا هذا القرآن على جبل, اب قرآن کا بیان, اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے, لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ, تو تم دیکھتے کہ وہ اللہ کی خشیت سے دب جاتا, پھٹ جاتا اور ریزہ ریزہ ہو جاتا. اللہ اکبر, یہ ہے اس قرآن کا جلال جو اللہ نے اس قرآن میں رکھا ہے. اللہ کی ذات کی ایک تجلی, موسیٰ علیہ السلام یاد آیا سورہ آراف آیت 143, اللہ کی ذات بابرکات کی ایک تجلی, پہاڑ پر اس کا نزول ہوا, پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا. قرآن اللہ کا کلام اس کی ذات کی طرف سے آیا ہوا ہے, اس کا نزول اگر کسی پہاڑ پر ہوتا تو وہ بھی پھٹ کر ریزہ ریزہ ہو جاتا. ہمارے دلوں پر کتنا اثر ہو رہا ہے, ہم کتنا تأثر لے رہے ہیں, لے رہے ہیں الحمدللہ, تبھی تو بیٹھے ہیں محفلوں میں, لیکن کس قدر لے رہے ہیں اور آئندہ کے بارے میں کیا امنگیں ہیں, قرآن سے جڑنے کی, قرآن کی محفلوں میں آنے کی, قرآن کے کورسز میں آنے کی, قرآن کی تعلیمات کو سیکھنے کی, قرآن کا پیغام اور جھنڈا لے کر کھڑا ہونے کی, یہ سوچنا ہے. اور سوچئے ذرا دل کے کانوں سے سنیے, کیا قلب تھا محمد مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا کہ جس قلب مبارک کو رب کائنات نے اس پر جلال کلام کے نزول کے لیے پسند فرمایا, تیار کیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ, اور یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں, لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ, تاکہ وہ غور و فکر کریں. یہ مثالیں کس لیے دی جا رہی ہیں, آیات کس لیے دی جا رہی ہیں؟ غور و فکر کے لیے, ثواب بھی لینا ہے اور ہدایت بھی حاصل کرنے کے لیے غور و فکر کرنا ہے. اگلی تین آیات معروف ہیں, رحمان کا بیان, اللہ سبحانہ وتعالی کی بڑی پیاری صفات کا تذکرہ. ہو اللہ الذی لا الہ الا ہو, وہ اللہ ہے, اس کے سوا کوئی معبود نہیں. عالم الغیب والشہادہ, غیب اور ظاہر کا وہ جاننے والا ہے. ہو الرحمن الرحیم, انتہائی رحم فرمانے والا, نہایت رحم فرمانے والا ہے. هو الله الذي لا اله الا هو, وہ اللہ ہے, اس کے سوا کوئی معبود نہیں. اب آٹھ ناموں کا گلدستہ, عام طور پر دو دو آتے ہیں, سورہ جمعہ میں پڑھیں گے چار آئیں گے, سورہ حدید میں بھی چار تھے, لیکن یہاں آٹھ نام مسلسل. الملک, حقیقی بادشاہ. القدوس, ہر عیب سے پاک. السلام, سلامتی دینے والا. المؤمن, امن دینے والا. المہیمن, نگہبانی کرنے والا. العزیز, انتہائی غالب. الجبار, بہت زبردست. المتکبر, بڑائی والا. یہ شان صرف اس کی, بڑائی اس کے لیے ہے. سبحان اللہ, اللہ پاک ہے. عما یشرکون, اس سے جو وہ شرک کرتے ہیں. هو اللہ الخالق, وہ اللہ ہے خالق. الباری, ایجاد فرمانے والا, یعنی عدم سے وجود میں لانے والا, نہ تھا تو اس نے بنایا. المصور, صورت گری کرنے والا, مکمل فرما دینے والا. لہ الاسماء الحسنى, اسی کے لیے تمام اچھے نام ہیں. یسبح لہ ما فی السماوات والارض, تسبیح بیان کرتی ہے اسی کے لیے ہر وہ شے جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں. وہو العزیز الحکیم, اور وہ اللہ سبحانہ وتعالی غالب ہے, کل اختیار رکھنے والا, حکیم یعنی حکمت والا ہے. ایک اعلان سن لیجئے پھر انشاءاللہ تراوی ادا کریں.